سبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بھائی جو میں نے اس کیا تھا کہ نفاق کی علامات قرآن مجید میں اس سورت کے اندر بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. نفاق اصل میں آرگنائزیشن کا مرض ہے, اجتماعیت کا اصل پرابلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے ان کو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے امیر نہ ماننا, دل سے قائد نہ ماننا, دل سے اللہ کا رسول نہ ماننا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رسالت اور نبوت تو ختم ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, لیکن وہ مشن جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا اور وقتاً فوقتاً اس کے لیے تحریکیں اٹھتی رہیں گی, جماعتیں بنتی رہیں گی. لیکن ان جماعتوں میں, ان تحریکوں میں یہ مرض جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دنیا میں آئیڈیل جماعت وجود میں آ جائے جس میں نفاق کا مرض نہ ہو. کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے, نیپا میں سورت المنافقون پر میرا ایک درس تھا. اس کے آخر میں ایک آفیسر نے کامنٹ کیا کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر نے ایک پریس بریفنگ میں ایک پریس کے نمائندے کے سوال کے جواب میں کہ آپ کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں, یہ کہا تھا کہ مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ منافقت ہے. اگر ہم نے منافقت ختم کر لی تو ہم تمام مسائل پر قابو پا لیں گے. انہوں نے کہا آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جی قرآن مجید گواہ ہے کہ دنیا میں جو بہترین جماعت وجود میں آئی ہے اس کے اندر بھی نفاق کا مرض تھا. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, انہی کا ذکر ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت دنیا کی بہترین جماعت ہے, نہ اس سے پہلے کوئی جماعت اس سے بہتر وجود میں آئی اور نہ قیامت تک آئے گی. لیکن قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ یہ بیماری اس جماعت کے اندر بھی موجود تھی. تو ہو نہیں سکتا کہ کبھی کوئی ایسی جماعت وجود میں آئے جس میں نفاق کا مرض نہ ہو. لیکن جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ہدایت میں منافقت کو بے اثر بنایا, نفاق کے مرض پر قابو پایا, یس ایسا کرنا جو ہے وہ یقیناً ممکن ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی جماعت کے اندر منافقین ہو ہی نہ, کوئی جماعت نفاق سے پاک ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا اب ظاہر کیسے ہوتا ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ وعدہ کرنا, وعدہ خلافی کرنا, قسم کھانا اور پھر خاصمہ فجرہ, اپنا ٹرسٹ ختم کر دینا اور پھر جب کوئی کہہ دے کہ کیسے کہتے ہو کہ تمہیں یاد نہیں رہا تھا, میں تمہیں ملا تو تھا, تو اس پر وہ پھٹ پڑتا ہے. اسی طرح اب یہ غزوہ تبوک, میں نے کہا دو اس کے حصے ہیں. پہلا تو جو اندرون عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی اس کا آغاز جو ہے پہلی قسط سزا کی وہ غزوہ بدر تھی جس کا تذکرہ سورہ انفال میں تھا, اور اس کے بعد سورۃ توبہ کے پہلے 5 رکوع جو ہیں وہ اسی مسئلے سے بحث کرتے ہیں کہ آخری حکم جو ہے کہ اب اس سال کے بعد مشرکین حج نہیں کریں گے. 4 مہینے کی مہلت ہے, یا تو اسلام لے آئیں یا ملک چھوڑ دیں. ورنہ قتل کر دیے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ آخری حکم ہے اس کے سلسلے. اب وہ جو بیرون ملک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز تو ہو گیا تھا صلح حدیبیہ کے فوراً بعد, جب آپ نے مختلف سلاطین کو اور مختلف علاقوں کے والیوں کو خطوط لکھے دعوت کے, اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, تمہیں سلامتی دی جائے گی. جو اس وقت بڑی دو امپائرز تھیں, پرشین امپائر ایران کی سلطنت اور رومن امپائر رومی سلطنت, ان دونوں کے جو شہنشاہ تھے ان کو بھی خط لکھے, اور مصر کے بادشاہ کو بھی خط لکھا, اور دوسرے بہت سے جو علاقے تھے ان کے والیوں کو, جو اس وقت حبشہ کے بادشاہ تھے یعنی نجاشی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے, جن کی غائبانہ جنازے نماز جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی, ان کے بیٹے اب نجاشی جو تھے وہ حکمران تھے, ان کو بھی خط لکھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز تو ہو گیا بیرون عرب ملک عرب صلح حدیبیہ کے فوراً بعد, لیکن اب باقاعدہ آرمڈ کانفلکٹ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا غزوہ موتا سے, جنگ موتا سے. اب جو اس کا بھی آخری ایک آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کے ساتھ تبوک پہنچے, اور تبوک کہاں ہے؟ یہ عرب اور رومن امپائر کا بارڈر ہے. اب اس کے لیے جب جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی بڑا سخت لیا. ایک تو سفر طویل تھا, یعنی مدینے سے مکہ جانا نہیں, او بارڈر تک پہنچنا. دوسرا شدید گرمی تھی. تیسرا, یعنی مدینے کے لوگ کاشتکار تھے اور ان کا اصل جو وہ کیا تھا, کھجور. کھجور پک کر اس کے کاٹنے کا دن تھے. اور پنجاب میں محاورہ ہے نا کہ واڑیاں مرن دی ویل نہیں ہوندی. عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا, لہذا اس موقع پر جن لوگوں کے دلوں میں بھی نفاق تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا. غزوہ تبوک سے پہلے جتنی بھی جنگیں تھیں وہ سب والنٹیئر تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر نکلنا لازم نہیں کیا تھا. یہ پہلی جنگ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس میں نفیر عام دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر لازم کیا کہ وہ تبوک کے لیے نکلے. اب منافقین نے بنائے بہانے. آج بھی ایسے ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ آرگنائزیشن کی بیماری ہے. جن لوگوں نے بھی کسی دینی تحریک میں یا کسی بھی والنٹیئر آرگنائزیشن میں کام کیا ہے وہ اصل میں ان تمام آیات کو سمجھ سکتے ہیں. جو کسی آرگنائزیشن کا حصہ نہیں رہا بلکہ بالخصوص اس کا ذمہ دار نہیں رہا وہ ان آیات کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. جو کسی والنٹیئر آرگنائزیشن میں کسی دینی تحریک میں کسی ذمہ داری پر رہا ہو, یعنی وہ تو ایسے یعنی محسوس کرے گا کہ او یس او یس او یس, قدم قدم پر ہر آیت پر. منافقین آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی لے کر چلے گئے. اب اس سے وہ تو اگلے رکوع میں آئے گا, لیکن اس سے پہلے یعنی یہ غزوہ تبوک پر بحث شروع ہو رہی ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کو اس پر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. موٹیویشن کیا ہے؟ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تم زمین کے ساتھ چمٹ کر رہ جاتے ہو. اور رضیتم بالحیات دنیا من الاخرہ, کیا تم آخرت کے معاملے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ فما متاع الحیات دنیا فی الآخرۃ الا قلیل. حالانکہ دنیا کا ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. الا تنفروا, اگر تم نہ نکلے, یعذبکم عذابا الیما, اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. ویستبدل قوما غیرکم, یہ بڑی سخت آیت ہے, بہت سخت آیت ہے, اور تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے گا. ادر دین یو, بلا تدرہ شیئا, اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو. آج کل سوشل میڈیا پر غزوہ ہند کا بڑا چرچا ہے اور ہم بڑے آپٹیمسٹک ہیں کہ پورے ہندوستان پر ہماری حکومت قائم ہوگی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ ادھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور حضرت مجدد رحمہ اللہ کی کچھ پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کا اونچی ذات کا ہندو برہمن کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا، اور وہ بالفعل ہونا شروع ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے سے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا اصل قصور یہی ہے کہ ان کی سٹیٹزن شپ جو ہے وہ چھینی گئی اور ان کا سارا جو ایکوپمنٹ تھا پیس ٹی وی کا وہ سارا کا سارا انڈیا نے ضبط کر دیا حکومت نے، جو ملک سے باہر تھا بس وہی ان کے پاس ہے، اور وہ پرانی ریکارڈنگ جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کی نئی ریکارڈنگ جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ سارا ایکوپمنٹ وہ ضبط ہو چکا۔ لیکن بہرحال جو کام ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، لیکن اصل بات میرے اور آپ کے پھر دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی کیا ہے، ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ ہم منافقین کی اس تصویر کا مصداق بنیں گے یا ہم اس تحریک کا ہراول دستہ بنیں گے اور اس تحریک کے دست و بازو بنیں گے، اس مشن کے لیے ہم اپنی جانیں کھپائیں گے، اپنے وقت لگائیں گے، اپنے مال لگائیں گے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں گے۔ تو مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم دنیاوی زندگی پر ریجھ گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ حالانکہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے گا۔ بلا تضروہ شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبر کی مدد کر چکا جب اس کو نکال دیا تھا کافروں نے۔ ثانی اثنائی ازما فلغار، جب وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست یعنی حضرت ابوبکر سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، پریشان نہ ہو، غم نہ کا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نہ دیکھتے تھے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا کفروا سفلا، اور اس نے نیچا کر دیا کافروں کی بات کو۔ وہ کلمۃ اللہ العلیا، اور اللہ ہی کی بات بلند ہونے والی، سب سے اونچی ہونے والی تھی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری۔ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے کہ تم تندرست ہو یا بیمار، تم ویل آف ہو یا تندرست ہو، تم بوڑھے ہو یا جوان ہو، نکلو۔ یعنی بہانے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں کمزور بیمار آدمی ہوں، وٹ ایور، خواہ ہلکے ہو یا بھاری، ہر صورت میں نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لو کان اردا قریبا و سفرا قاصدا، اگر ہوتا آسانی سے حاصل ہو جانے والا فائدہ اور سفر ہوتا ہلکا، لتبعوک، تو اے نبی یہ آپ کے ساتھ چل نکلتے۔ ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن بہت کٹھن ہو گیا ہے ان کے لیے راستہ۔ وسیحلفون باللہ، اور ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی، طاقت ہوتی، تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. افاللہ عنکا, اب وہ ٹپیکل آ رہی ہے جو آرگنائزیشن کے اندر پھر کیسے بہانے بنائے جاتے ہیں, اور پھر کس کس طرح جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر جو منافقین ہیں وہ جو اصل ہے یعنی امیر کا حکم ماننا, اس کو کیسے کیسے اوائڈ کیا جاتا ہے, اس کے ایوین کے کیا کیا راستے ہوتے ہیں. افاللہ عنکا لما اذنت لہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے ان کو پرمٹ کیوں کیا تھا؟ یعنی کو جو بھی منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کوئی بہانہ بنا کر, آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک, اچھا چلو ٹھیک, اچھا چلو ٹھیک. اب اس کو بین گراؤنڈ میں رکھیے, سمجھیے کہ اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے انہیں چھٹی کیوں دی تھی, اجازت کیوں دی تھی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا, یہاں تک کہ آپ پر کھل جاتے سچے, وتعلم الکاذبین, اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ جھوٹے کون سے. اب ہوتا کیا ہے کہ کسی آرگنائزیشن میں کسی مہم پر جانا ہے, کوئی اجتماع ہے وہاں جانا ہے, تو جو بھی وہ عنصر ہے وہ ظاہر ہے, کاروبار چھوڑ کے جانا, سفر پہ پیسے خرچ کرنا, سفر کی صعوبت برداشت کرنا, وہ پڑھ کے آئے نا. اگر تمہیں تمہارے مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں, وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے, اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنوائے ہیں, اب جس کو وہ عزیز ہوں گے ظاہر ہے وہ کیسے دو دن چار دن نکالے گا, اب وہ بہانے بنائے گا. لیکن جو امیر ہوگا وہ ان کو چھٹی دے دے گا, خاص وجہ سے وہ بعد میں آئے گی, کیوں چھٹی دے گا, یعنی کسی نے معذرت پیش کی تو امیر اسی میں عافیت سمجھے گا کہ چھٹی, شکر نے معذرت کیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. اب ایک خاص انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری جو روح سخن ہے, خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن ہے منافقین سے, اللہ آپ کو معاف کرے, ان کو چھٹی کیوں دے دی آپ نے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پوری طرح یعنی تحقیق کر کے واضح کرتے کہ یہ جھوٹے ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی امیر جلدی سے معذرت قبول کر لیتا ہے کسی کی, تو باقی جو ساتھی ہوتے ہیں اس کو بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, بس یہ ہمیں تو چھٹی دیتی ہے, بڑا مخلص آدمی ہے, تھوڑے دو تھوڑے سے زور تو دیندے ہوتے ہیں, انہیں آ جانے سے نال ساڑے, لیکن جوتا جس کو کاٹ رہا ہو پتا اسے ہوتا ہے کہ پچھلے سال دو تین بندوں نے جب ان کو زیادہ زور دیا, ان کو ٹھیک ہے جی میں جاؤں گا, میں میرا بھی ٹکٹ لے لو, پیسے میرے پاس لینا, امیر نے اپنی جیب سے پیسے ڈال دیے, لیکن عین موقع پر ان کا فون آ گیا کہ بس اس طرح بڑی خواہش تھی جانے کی, لیکن اچانک یہ مصیبت آ گئی ہے, آئی ایم سوری میں نہیں جا سکتا, اور وہ پیسے بھی امیر کو اپنے پلے سے ڈالنے پڑ گئے. تو افاللہ عنکا لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر, نہیں ایکسکیوز کرتے, نہیں اجازت مانگتے وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اس سے کہ یجاہدوا باموالہم وانفسہم, کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کریں. واللہ علیم بالمتقین, اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اے نبی آپ سے اجازت تو یقیناً وہی طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم, اور شک نے ان کے دلوں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں, فہم فی ریبہم یترددون, اور وہ اپنے شک میں بالکل متردد ہو گئے ہیں, سٹیٹ آف انڈیسیجن میں ہیں, کیا کریں کیا نہ کریں, جائیں نہ جائیں, پتہ نہیں ان تمام باتوں میں جو کہی جا رہی ہیں کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں یہ سچے رسول ہیں ابھی صحیح کہ نہیں, یہ سارے کنفیوژن ہیں وہ ڈیرے ڈال دیتے ہیں. ولو اراد الخروج, اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا, لعد لہ عدتا, تو انہوں نے اس کے لیے خوب تیاری کی ہوتی, ولیکن کرے اللہ ہم بآثہم فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں فرمایا, لہذا ان کو سست کر دیا اور کہا کہ بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. ایسا یہ تحقیق کیا ہے کہ جب اس کا فون آیا ہے, عین جب ٹرین کے نکل چلنے کا ٹائم ہے کہ میں نہیں جا سکتا, اگر آپ نے اس سے پہلے گھر میں فون کر دیا ہوتا جب موبائل کا زمانہ نہیں تھا تو لینڈ لائن پر ہی فون کرنا ہوتا تھا پی ٹی سی ایل اور آپ پوچھتے کہ جی بس میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ جی آپ کو گھر سے پک کریں کہ آپ خود اسٹیشن پر پہنچیں گے تو اس کی بیوی بچے کہیں گے کہ جی کیا یعنی اس کی پہلے سے پلاننگ تھی کہ میں کہوں گا ہاں ہاں میں جاؤں گا لیکن گھر میں تو اس نے ذکر ہی نہیں کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے ہی اس کا ارادہ نہیں تھا یا آپ اس کے دفتر سے جا کے تحقیق کریں کہ اس نے چھٹی لی ہوئی تھی 3 دن کی معلوم ہو کہ چھٹی لی ہوئی لیکن اب وہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ ہو بڑی خواہش تھی اس دفعہ آپ کے ساتھ جانے کی کہ بڑا مزہ آنا تھا دینی بھائیوں کے ساتھ سفر کرنے کا سب ڈرامے تو آپ نے تحقیق کیوں نہ کی تاکہ آپ پر سچے بھی واضح ہو جاتے اور جھوٹے بھی لو خرجو فیکم اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے شکر کرو نہیں سمجھے اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے ما زادوکم الا خبالا تو وہ تمہارے اندر خرابی ہی میں اضافہ کرتے ولا اوضعوا خلالکم اور تمہارے درمیان بھاگ دوڑ کرتے یبغونکم الفتنہ فتنہ پردازی کے لیے وفیکم سماعون لہم اور تمہارے اندر ان کی باتیں غور سے سننے والے ہیں یعنی ایک مرتبہ پہلے وہ تمہارے ساتھ نکلے تھے اور پورے سفر کے دوران یعنی ایک ٹرین میں آمنے سامنے وہ 4 سیٹیں ہوتی ہیں تو ان میں ایک شخص جو ہے ان میں سے تھا یہی جو اس دفعہ نہیں گیا تو وہ پورے 5-6 گھنٹے سفر کے یا اگر کراچی جانا ہے تو 18-16 گھنٹے سفر کے وہ تقریر فرماتا رہا اور اس تحریک کے نقش نکالتا رہا کہ جی کام ایسے نہیں ہوتے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں میں ذرا مصروف ہوں فارغ ہوگا تو پھر دکھاؤں گا آپ کو کام کیسے کیا جاتا ہے اب کچھ 2-3 اور آدمیوں کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ ہاں فی الحال قیادت جو ہے وہ اہل نہیں ہے تو اچھی قیادت آئے گی تو پھر میں بھی ایکٹیو ہو جاؤں گا تو میں نے بھی ایک بچے کو دکان بنا کے دینی ہے اور گھر تعمیر کرنا ہے اس کو بھی اور بہت سے کام یاد آ جائیں گے یعنی جو وہ مرض تھا وہ متعدی ہو جائے گا وفیق سماؤنا لہم واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور یقیناً ان لوگوں نے پہلے بھی اس سے کوششیں کی تھی فتنہ پردازی کی وقلبوا لك الامور اور تمہارے لیے معاملات کو الٹ دیا تھا حتی جاء الحق وظہر امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور حق ظاہر ہو گیا وہم کارہون ان کی ناپسندیدگی کے باوجود مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا جو غزوہ بنی مستلق کا جس سے واپسی پر عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی تو کیا ہی اچھا ہوتا وہ نہیں گیا ہوتا مردود ساتھ یعنی ہر آدمی کا یہی کامنٹ ہوگا نا تو انہوں نے پہلے بھی فتنہ برداشتیاں کی تھیں تو میں نے ایک مثال دی ہے لیکن اللہ نے پھر حق کو ظاہر کیا اگرچہ انہیں اچھا نہیں لگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جد ابن قیس تھا منافق لیکن اس نے غزوہ تبوک پر جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرت پیش کی لیکن تقویٰ کا اوپر خول چڑھا کر یعنی تقویٰ کوٹڈ بہانہ لگایا اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ذرا حسن پرست واقع ہوا ہوں اور آپ جا رہے ہیں روم کی طرف شام کی طرف آپ جا رہے ہیں اور شامی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ میں کہیں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے تو پلیز آپ ایکسکیوز کر ہی دیجیے اب اس آیت کو پڑھیں گے تو صاف سمجھ آ جائے گا اس پر جو اللہ کا غضب ہو رہا ہے وہ بھی پڑھیے گا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے تو ایکسکیوز کر دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا فتنے میں تو وہ مبتلا ہو چکے اس سے اور بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو اوائڈ کر رہے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور یقیناً جہنم ایسے کافروں کا گھیراؤ کیے ہوئے ہے. ان تصب کا حسنۃ تسوہم, اگر آپ کو کوئی خیر ملتا ہے تو انہیں برا لگتا ہے. وہ ان تصب کا مصیبت, اور اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں, یقولو قد اخذنا امرنا من قبل, تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا. وہ یتولوہم فرحون, اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتے ہیں. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہو کہ ہرگز نہیں پہنچتی کوئی بھلائی یا برائی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہو, جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہو. ہوا مولانا, وہی ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المومنون, اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ تم نہیں ہو ہمارے بارے میں منتظر مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کے. دو بھلائیاں کیا ہیں؟ کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو تم بھی مانو گے کہ ہم کامیاب ہو گئے, اور اگر ہم شہید ہو گئے ہم تو پھر بھی کامیاب ہی ہیں. اگر کامیاب ہو جائیں دنیاوی لحاظ سے تو تم بھی مانو گے کہ ہم کامیاب ہیں, اور اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو ہمارے حساب سے تو ہم پھر بھی کامیاب ہیں. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین ونحن نتربص بكم, اور ہم تمہارے بارے میں منتظر ہیں کس چیز کے؟ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا ہمارے ہاتھوں دے گا یا خود دے گا. فتربصوا, تو کرو انتظار. انا معکم متربصون, ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ